بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا ٹاپک ہے اعتکاف، شب قدر اور عید. کیونکہ آج ہم رمضان کے آخری عشرے کے لحاظ سے اعتکاف، شب قدر اور عید پر گفتگو کریں گے، تو ایک پروگرام میں ان تینوں موضوعات کا احاطہ کرنا کافی مشکل امر ہے. اس لیے میں مختصر تمہید کے بعد ہی پروگرام کا آغاز کرتی ہوں. میرے ساتھ حاضرین بھی موجود ہیں جن سے ہم سوالات لیں گے اور گاندھی صاحب کے آگے پیش کریں گے. السلام علیکم گاندھی صاحب.
وعلیکم السلام.
گاندھی صاحب، روزے کا اعتکاف سے کیا تعلق ہے؟
روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد کیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی، معلوم ہوا وہ ہمارا پروردگار حقیقی ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اب ہم جو حکم بھی وہ دے گا اس کو مانیں گے. تو اس کے علامتی اظہار کے طور پر روزے کی عبادت آپ پر فرض کر دی گئی. یہ ایک طرح کا سمبولک ایکسپریشن ہے، یعنی آدمی 720 گھنٹے کے لیے مجسم اطاعت بن جاتا ہے. اس وقت آپ نے کھانا کھانا ہے، اس وقت تک آپ نے اپنی منہ بند رکھنا ہے، اس وقت تک آپ نے فلاں فلاں چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، فلاں وقت پر اللہ تعالیٰ اذن دے گا، حکم دے گا، تو اس کے بعد آپ روزہ کھول سکتے ہیں. تو ایک طریقے سے ایک تربیت گاہ ہے جس میں سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں.
جی،
یہ جو مجسم اطاعت بن جانا ہے، اس میں کیا ہوا ہے؟ آپ نے اپنے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو عام حالات میں بالکل جائز ہیں، کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز ہے، لیکن ان پر آپ نے پابندی لگا دی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور جب اس نے حکم دے دیا کہ ان اوقات میں آپ کھا پی نہیں سکتے یا فلاں فلاں کام نہیں کر سکتے، تو آپ اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے کھڑے ہو گئے ہیں. اعتکاف اسی کا منتہا کمال ہے، یعنی اس میں دیکھیے کچھ زائد پابندیاں لگ گئیں. آپ روزے میں جہاں چاہے جا سکتے تھے، اپنا کاروبار کر سکتے تھے، لوگوں سے مل سکتے تھے، بات چیت کر سکتے تھے، آپ اٹھے اور جا کر مسجد میں بیٹھ گئے. یعنی روزے میں آپ نے جو پابندی لگائی تھی وہ کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات پر لگائی تھی. اعتکاف میں کیا ہوا؟ آپ نے اپنی موومنٹ پر بھی پابندی لگا دی، یعنی آپ مسجد کے دائرے میں بند ہو کے رہ گئے ہیں، وہاں آپ اب 10 دن گزاریں گے. رمضان کے دنوں میں رات کے وقت بیویوں سے تعلق قائم کرنا جائز رکھا گیا تھا، اعتکاف میں اس پر بھی پابندی لگ گئی.
صحیح.
تو کچھ زائد پابندیاں لگا کے آپ نے روزے کو اس کے منتہا کمال تک پہنچا دیا. یہی اعتکاف ہے، اور اسی وجہ سے روزہ اور اعتکاف لازم و ملزوم ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور اعتکاف کریں. روزے کی پابندیوں ہی میں کچھ مزید پابندیوں کا اضافہ کر کے آپ اپنے پروردگار کے لیے گوشہ گیر ہو جاتے ہیں.
صحیح.
اس کو قرآن مجید بیان کرتا نا سورہ مزمل میں، وتبتل الیہ تبتیلا، یعنی آپ اپنے اللہ کے لیے گوشہ گیر ہو جائیں. انسان اس دنیا کی زندگی میں بہت سے معاملات سے گزرتا ہے، کاروبار ہے، دفتر ہے، منڈی ہے، بازار ہے، سیاست ہے، معیشت ہے، اس کے مسائل ہیں، معلوم نہیں کیا کیا اضطرابات آتے رہتے ہیں، گھر کے معاملات ہیں. تو اس میں بسا اوقات وہ فراموش کر بیٹھتا ہے کہ وہ ایک بندہ ہے، فراموش کر بیٹھتا ہے کہ اس کا کوئی ایک پروردگار حقیقی بھی ہے، فراموش کر بیٹھتا ہے کہ ایک دن اس کے سامنے جواب دہ بھی ہونا ہے. تو اس کی یاد دہانی کے لیے عبادات مقرر کی گئی ہیں. آپ نماز اسی لیے پڑھتے ہیں، روزہ اسی مقصد سے رکھتے ہیں، اور پھر یہ اعتکاف گویا اس یاد دہانی کو اپنے کمال پر پہنچانے کے لیے ہے کہ آپ کچھ پڑھ لیں، کچھ سمجھ لیں، کچھ اپنے اوپر غور کر لیں، کچھ اپنے باطن میں جھانک کر دیکھ لیں، یہ اندازہ کر لیں کہ آپ کی شخصیت کتنی تعمیر پا چکی ہے اور کہاں کہاں خامی ہے، اپنا احتساب کر لیں. تو اس لحاظ سے اعتکاف روزے ہی کو اس کے کمال پر پہنچانے کا نام ہے.
ٹھیک. کچھ خاص دنوں کا تعین کر دیا گیا ہے اس کے لیے کہ جب مرضی آپ اعتکاف میں رمضان میں بیٹھ سکتے ہیں؟ مثلا کچھ لوگ آخری عشرے میں، زیادہ تر لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ آخری 3 دن جس میں شب قدر کو ساتھ ملا لیتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں، تو مسنون کیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ کیا تھا یہ کہنا چاہیے اس معاملے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف تہجدی کی طرح آپ پر لازم کر دیا گیا تھا، چنانچہ آپ تو ہر رمضان میں اعتکاف پر بیٹھتے تھے. اس کا اشارہ یہاں سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ نہیں بیٹھ سکے مصروفیت کی وجہ سے، تو اگلے سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا، گویا ایک طرح سے اس کی قضا
کمپنسیشن.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اور روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری 10 دن کے لیے بھی بیٹھے، درمیان کے 10 دنوں کے لیے بیٹھے. یعنی اس معاملے میں بھی یہ نہیں کہ ایک ہی طریقہ اختیار کیا. تو آپ رمضان میں کسی وقت بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ آخری 10 دنوں میں بیٹھنے کا تھا. اور آخری 10 دنوں کے بارے میں ویسے بھی بہت سی فضیلت میں روایات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں اور خاص طور پر اس کی تاک راتوں میں آپ اپنی عبادت میں اضافہ کر دیتے تھے. اس کے لیے حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں نا کہ شدہ میز رہو و ایک از اہل، اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے تھے اور خود بھی کمر کس لیتے تھے.
صحیح. صحیح.
تو یہ چیز سامنے رکھ کے اگر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری 10 دن بہت بہتر ہے اعتکاف کرنے کے.
تو مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے گاندھی صاحب؟
اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے. اعتکاف نام ہی اس چیز کا ہے. قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے نا, وانتم عاکفون فی المساجد, یہ مسجد ہی کے ساتھ خاص ہے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روزے میں جو پابندیاں آپ اپنے اوپر لگاتے ہیں اس پر جو زائد پابندیاں لگائی گئی ہیں وہی اعتکاف ہے. اور وہ اگر آپ غور کیجئے تو دو ہی ہیں. ایک یہ کہ آپ نے اپنے نقل و حرکت کو محدود کر دیا, آپ مسجد تک محدود ہو کے رہ گئے. اور دوسرے یہ کہ آپ نے اپنی راتوں میں بھی وہ چیز اپنے لیے ممنوع قرار دے لی جو رمضان میں عام طور پر آپ کے لیے جائز تھی.
صحیح. روزے کی تو تاریخ کی ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ ہم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا, قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے. اعتکاف کی کیا ہسٹری ہے؟
ہمیشہ سے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید میں جب یہ بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہاں خدا کا معبد بنائیں, اس کی عبادت گاہ بنائیں, یہ ایک مرکز ہے جو دنیا بھر کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے, تو اس موقع پر یہ بتایا گیا کہ آپ یہ کس لیے بنائیں, اس کا مقصد واضح کیا گیا. پھر یہ کہا کہ میرے اس گھر کو پاک رکھنا کن کے لیے, اس میں گنا ہے الطائفین العاکفین والرکع السجود, طواف کرنے والے, اعتکاف کرنے والے, رکوع و سجود کرنے والے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف ایک قدیم ترین عبادت ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے. پہلے زمانوں میں تو لوگ زیادہ دنوں کے لیے معتکف ہو جاتے تھے.
صحیح.
آہستہ آہستہ اس کو محدود کیا گیا ہے. ہمارے ہاں اس کی مقدار کم ہو گئی, ورنہ یہ جو رہبانی تصورات ہیں وہ اسی سے پیدا ہوئے ہیں کہ لوگ زیادہ عرصے کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے, 40-40 دن کے لیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کا تو 40 دن کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں. ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ طور کے دامن میں معتکف ہو جائیں, پہلے 30 دن کے لیے, پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا, تو کم و بیش 40 دن وہ وہاں معتکف رہے.
اعتکاف کا کانسیپٹ اگر یہ ہے گاندھی صاحب کہ آپ دنیا سے مزید کٹ جائیں, ویسے تو آپ نے رمضان میں یہی کہا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آل ٹوگیدر ہی آپ کا ایک سائیکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس میں آپ مزید کٹ جاتے ہیں تو اس سے تو یوں لگتا ہے کہ آپ ایک پرائیویسی میں جا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کچھ ٹرینڈز آ گئے ہیں جس میں شہر اعتکاف منعقد ہوتے ہیں, لوگ گروپس کی شکل میں بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور اس میں خود عبادت کرنے کے بجائے درس سن رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹرینڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
میں تو اس کو دین کی روح کے خلاف سمجھتا ہوں. یعنی میرے نزدیک یہ سب عبادات خلوت کا تقاضا کرتی ہیں. آپ جتنے الگ ہو کے بیٹھیں گے ان کے اتنے ہی آپ پر اچھے اثرات ہوں گے, ورنہ ان کی روح ختم ہو جاتی ہے اور یہ ایک رسم بن کے رہ جاتی ہیں. علماء کرام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی کرنی چاہیے. یعنی آپ یہ نہیں کرتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں بہت فعال ہو گئے اور بہت تقریریں ہو رہی ہیں اور بہت مجالس منعقد ہو رہی ہیں, آپ خلوت میں چلے جاتے تھے. آپ نے تو اگر کبھی رمضان کے بارے میں بھی لوگوں کو توجہ دلائی تو شعبان میں دلوائی. یعنی رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو آپ ایک ہنگامہ خیز مہینہ بنا دیں, اس لیے ہے کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ دنیا سے کٹیں. ہمارے دین میں رہبانیت کو ناپسند کیا گیا ہے, لیکن رہبانیت کے بھی کچھ اپنے فائدے ہیں.
جی.
یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خارج کی دنیا سے بہت متعلق ہوتا ہے لیکن وہ اپنے باطن میں سفر نہیں کرتا, تو یہ ایک باطنی سلوک ہے جس کی انسان کو اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو ضرورت ہوتی ہے.
صحیح.
اس ضرورت کو ایک حد میں پابند کر دیا گیا ہے. تو وہ حد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, آپ نے اپنے زائد پابندیاں لگائیں, آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے, آپ حج کرنے کے لیے چلے گئے, یہی ہے نا ہماری عبادات. تو ان میں اگر آپ ان کی روح کو پیش نظر رکھیں تو خلوت کا تقاضا ہے. میں تو بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں جب یہ دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں بھی مجالس منعقد ہوتی ہیں. درا حالے کہ وہاں آپ امام کا خطبہ سنیے اور اس کے بعد آپ وقوف کیجئے, یعنی خدا کے سامنے روئیے, گڑگڑائیے, آپ اکیلے میں کھڑے ہو کر دعا مناجات کیجئے, کو جائیے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جب سے ہمارے ہاں مذہبیت نے مذہبی پیشواؤں کی صورت اختیار کر لی ہے تو اس طرح کی چیزیں اس میں در آتی ہیں. اس سے زیادہ سے زیادہ بچنا چاہیے. آپ طواف میں بھی دیکھیے, یعنی آپ خدا کے گھر کا طواف کر رہے ہیں, اس میں آپ کرنا کیا چاہیے؟ وہ یہ کہ آپ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کریں, آپ اپنی دنیا میں مگن ہو کر طواف کریں. یہ نہیں ہوتا بلکہ کوئی ایک آدمی آپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور سب کے سب مل کر ایک گانے کے انداز میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں.
بالکل.
یہ ساری جتنی چیزیں ہیں اس میں اصل روح ختم ہو جاتی ہے اور ایک رسم پیدا ہو جاتی ہے جس میں ظاہر بہت نمایاں ہوتا ہے لیکن باطن آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے.
حاضرین سے ہم کوئسچن شامل کریں گے پروگرام میں. جی
السلام علیکم. ہم سب, میرا نام صفدر اقبال ہے. میرا کوئسچن یہ ہے کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کسی محلے میں یا کالونی میں اگر فرض کریں کہ کوئی بھی آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو اس بارے میں وہ کیا, ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا
ہے؟ ایک نفل عبادت ہے. ہمارے دین میں دو طرح کی عبادات ہیں. ایک وہ عبادات ہیں جو آپ پر لازم کر دی گئی ہیں, جیسے 5 نمازیں ہیں, جس طرح رمضان کے روزے ہیں، جس طرح زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے، کچھ چیزیں نفل ہیں، جیسے عمرہ بھی ایک نفل عبادت ہے، بالکل اسی طریقے سے اعتکاف بھی ایک نفل عبادت ہے، لوگ کریں گے بہت اجر پائیں گے، اگر کوئی نہیں کرتے ہیں تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا.
جی ایک اور کوسچن لیں گے. جی آپ ایڈ کرنا چاہیں.
جس ایک چیز اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ اعتکاف میں ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے موومنٹ، لیکن بعض دفعہ ایسی ضرورت ہو سکتی ہے کہ آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں لیکن آپ کو سحری افطاری کے لیے کہیں باہر نکلنا پڑتا ہے یا دوسری ضرورتوں کو، اس بارے میں پھر آپ کیا فرمائیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس معاملے میں روایات ہیں وہ یہ ہے کہ الا لحاجت الانسان، یعنی آپ باہر نکل سکتے ہیں ان ناگزیر ضرورتوں کے لیے جن کے بغیر انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر رفع حاجت کا اگر کوئی اہتمام نہیں ہے قریب میں تو آپ جائیں گے باہر، ہو سکتا ہے آپ کو گھر ہی جانا پڑے. اگر کھانے پینے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جا سکتا تو ممکن ہے کہ ابھی گھر ہی سے آپ کھانا لائیں یا وہاں کھانا کھائیں جا کے، تو ضروریات کے لیے آپ جا سکتے ہیں اور اس میں اعتکاف میں کوئی معنی نہیں ہوگا، لیکن بغیر ضرورت کے جانا یہ اعتکاف کو ختم کر دے گا کیونکہ اس کی روح یہی ہے کہ آپ نے الگ ہو کے بیٹھنا ہے.
صحیح. ایک اور کوسچن لیں گے. جی سوال کیجیے.
سوال یہ کہ
اپنا تعارف کرائیے گا.
میرا نام مسعود اقبال ہے. سوال یہ ہے کہ رہبانیت کا تصور تو ہے نہیں دین اسلام میں، تو یہ کیا ہمیں رہبانیت کی طرف نہیں لے جاتا؟ اگر ہم اس کو شدت سے کرنے لگیں تو راہب نہیں بن جائیں گے؟
یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کو روکنے کے لیے شدت نکال دی گئی ہے. یعنی لوگ پہلے زمانے میں یہ کرتے تھے کہ گھر بار چھوڑ دیا، جنگلوں میں چلے گئے، وہاں انہوں نے خانقاہیں بنا لیں، وہ اپنی ماں سے بھی ملنے کے لیے تیار نہیں. آپ عیسائی رہبانیت کی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جا کے مناروں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، ان کو نیچے اتارنا ناممکن ہو جاتا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کسی طریقے سے وہ اپنے گناہ دھو سکتے ہیں. تو ہمارے دین نے اس سب کچھ کو ختم کر کے جو اس کے اندر اچھا پہلو تھا اس کو برقرار رکھا اور اس کو بھی نفل عبادت بنا دیا، یعنی فرض نہیں کیا. لوگوں سے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں 10 دن کے لیے 20 دن کے لیے الگ ہو کے بیٹھ جائیں. یہ مقصد یہی ہے. کسی چیز میں بھی سراسر کوئی شر نہیں ہوتا. رہبانیت کے بھی اپنے فائدے ہیں. رہبانیت کیا ہے کہ انسان دنیا کے جمیلوں سے نکل کر اپنے رب کے لیے ہو جائے. اگر یہ پوری زندگی کے لیے ہو گیا ہے تو حدود سے تجاوز ہو گیا، اور اگر یہ سال میں ایک مرتبہ یا 10 سال میں ایک بار یا 5 سال میں ایک بار 10 دن کے لیے ہوا ہے تو یہ ٹھیک توازن کے مطابق ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو شریعت محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خوبی یہی ہے کہ اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ چیزیں ختم کر دی گئی ہیں، ان کو توازن کے ساتھ ایک صحیح جگہ پر لا کے رکھ دیا گیا.
اس کی حد کیا ہے؟
رمضان کے مہینے میں بس آپ 10 دن کے لیے زیادہ سے زیادہ مسلمان اعتکاف کرتے ہیں. عام طور پر تو اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں کرتا. بہت سے بہت کوئی کرے گا اگر تو رمضان کے پورے مہینے کے لیے کر لے.
اور گاندھی صاحب اس میں ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ یہ اگر ہر شخص میں ایک اس طرح کی خواہش ہے کہ وہ اس دنیا سے کچھ ٹائم کے لیے کٹ کر اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کا موقع بھی نفل کی شکل میں اسے دیا گیا، اس کو فرض نہیں کیا گیا. کیونکہ جو دنیاوی کام ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، کئی دفعہ وہ آپ کو پوری زندگی الاؤ نہیں کرتے کہ آپ اس طرح بالکل الگ تھلگ ہو کے دنیا سے کٹ جائیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس کو نفل بھی کہا گیا.
یہی خدا کی شریعت کی خوبی ہے، یعنی وہ انسان کی نفسیات اور فطرت کو پیش نظر رکھ کر احکام دیتی ہے، لیکن ان احکام کے اندر ایسا توازن پیدا کر دیتی ہے کہ جس میں کوئی چیز بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے. ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے لیے فرض نماز سے زائد کچھ کرنا ہی ممکن نہ ہو.
صحیح.
تو اللہ تعالیٰ نے بس وہاں تک فرض کر دی. ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر عبادت کا بہت اشتغال ہو، ان کے لیے نوافل کا راستہ بھی کھول دیا. ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ زندگی میں صرف رمضان ہی کے روزے رکھیں اور کبھی روزے کی طرف توجہ نہ ہو. اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ نہیں ہم تو اس سے زیادہ روزے رکھنے کے لیے ہوں گے، نفل روزے کا دروازہ کھول دیا گیا. تو چیزوں میں کتنا فرض کرنا ہے، کتنا نفل رکھنا ہے، یہی وہ توازن ہے جو ہمارے دین میں قائم کیا گیا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ دین فطرت ہے. یعنی اس میں انسانی فطرت کے تقاضے ملحوظ رکھے گئے ہیں. تو انسان کی فطرت جس طرح جلوت کا تقاضا کرتی ہے، انجمن کا تقاضا کرتی ہے، بزم آرائی کا تقاضا کرتی ہے، اسی طریقے سے خلوت کا تقاضا بھی کرتی ہے.
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں غامدی کے ساتھ میں، اور اعتکاف ہم بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے. اب ہم شب قدر کی طرف جائیں گے. غامدی صاحب، شب قدر کیا ہے اور اس کی وضاحت کریں اور کچھ اس کی اہمیت پہ روشنی ڈالیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو یہ بتایا ہے کہ تمام بڑے بڑے امور کو انجام دینے کے لیے انہوں نے ایک رات مقرر کر رکھی ہے. قرآن مجید میں بعض دوسری معلومات بھی دی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے 1000 سال میں پہنچتے ہیں ہمارے حساب سے، ایک تصور دلایا گیا ہے. 50,000 سال کا بھی ذکر ہوا ہے. تو انہی چیزوں کے اندر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ ایک رات ایسی مقرر کی گئی ہے جس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے لغوی معنی یہ ہیں کہ بڑے بڑے فیصلوں کی رات.
صحیح.
یعنی جن میں مہمات امور انجام پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں قرآن مجید میں بتائی؟ اس کا بھی ایک خاص محل ہے. قرآن مجید کے بارے میں قریش یہ کہہ رہے تھے, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چونکہ وہ قبول نہیں کر رہے تھے تو بار بار یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ تو کوئی شیاطین کا الہام ہے. تو قرآن نے بتایا کہ جس وقت یہ نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پورے آسمان پر پہرے لگا دیے, کسی شیطان کے لیے در اندازی کا کوئی موقع باقی نہیں رہا. جنات نے بھی اپنا تاثر ایک موقع پر قرآن میں بیان کیا ہے کہ ہم اوپر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ پہرے لگے ہوئے ہیں. جبریل امین کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک ایسے فرشتے ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے, جو بہت امانت دار ہیں اور جن سے کوئی چیز بھی کوئی دوسرا چھین کے نہیں لے جا سکتا, یہ لوح محفوظ سے اترتا ہے. تو اس ذیل میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ وہ رات اس کے لیے جو مقرر کی گئی ہے جس میں یہ نازل ہوا ہے وہ بہت قدر و منزلت کی رات ہے, وہ بڑی جلالت کی رات ہے, وہ بڑی شان کی رات ہے. چنانچہ فرمایا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو فیصلوں کی رات میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ وہ فیصلوں کی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی وہ فیصلوں کی رات ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے. یہ بھی ظاہر بات ہے کہ صرف ایک تصور دلانے کے لیے ہے کہ وہ بڑی عظمت کی رات ہے, بہت جلالت کی رات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے. پھر اس کے بارے میں مزید یہ اطلاع دی گئی کہ اس میں فرشتے اور روح الامین اللہ کا حکم لے کے اترتے ہیں اور یہ سلامتی سلامتی ہوتی ہے, سلام الحیا حتی مطلع الفجر, یعنی یہ سلامتی سلامتی ہے اور یہ فجر کے طلوع تک سلامتی ہی رہتی ہے. یہ اس رات کے بارے میں کچھ معلومات دی گئی. اسی طریقے سے سورہ دخان میں اس رات کا ذکر کیا گیا تو وہاں لیلۃ المبارکہ کے الفاظ استعمال کیے, یعنی یہ ایک بڑی بابرکت رات ہے جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہوئی ہے. اور اس میں یہ کہا گیا کہ یفرق فیہ کل امر حکیم, تمام جو دنیا میں حکمت کے فیصلے ہیں وہ اسی رات میں کیے جاتے ہیں. تو قرآن اس میں نازل ہوا, اور قرآن کا نزول ظاہر ہے کوئی معمولی چیز نہیں تھی. رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا گیا, رمضان کے مہینے میں اس رات کا انتخاب کیا گیا اور اس میں قرآن کا نزول شروع ہوا, پھر وہ بتدریج 23 سال میں کم و بیش مکمل ہو گیا. تو اس رات کی عظمت یہ ہے کہ یہ ان فیصلوں کی رات ہے جو ہماری کائنات سے متعلق ہیں, ہماری دنیا سے متعلق ہیں. یہ فیصلے لے کر فرشتے آتے ہیں, اور ان فیصلوں ہی کی ایک مثال یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آخری نبوت ہمیں دے اور اس کے لیے ایک کتاب نازل کرے, اور وہ کتاب اس کی کتاب ہو اور وہ اس کے اپنے الفاظ میں ہو, اس کے کلام کی حیثیت سے آئے, وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے, اس کتاب کے ذریعے سے حق و باطل کے فیصلے ہوں, وہ خدا کی نازل کردہ میزان بنے, اس کو لوگ ہاتھ میں لے کر یہ دیکھیں کہ دین کیا اور دین کیا نہیں ہے, تو اس کتاب کے نزول کے لیے بھی اسی رات کا انتخاب کیا.
صحیح. آڈینس میں سے ہم ایک کوسچن لیں گے. جی
السلام علیکم, میرا نام دریہ امرین ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ شب قدر کی جو ڈیٹ ہے متعین نہ کرنے کا کیا سبب ہے؟
جی گاندھی صاحب, یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے, تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ اگر اس کو ایک دفعہ بیان کر دیا جائے کہ یہ اس رات میں ہے تاکہ ہر کوئی اس سے مستفیض ہو سکے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے یا اس رات کے لیے کوئی عبادات نہیں مقرر کی, یہ شریعت کا کوئی حصہ نہیں بنائی گئی. ایک مسئلہ پیدا ہوا تو اطلاع دے دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاع کے بعد رسپونڈ کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایک رات ایسی ہے جس میں قرآن نازل ہوا, وہ رات بڑے بڑے فیصلوں کی رات ہے, اس پہ روح الامین اور فرشتے اترتے ہیں, تو ایک بندہ مومن میں خود بخود فطری جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کو تلاش کرے تاکہ اللہ کی رحمتوں سے بھی وہ بھی اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل کر سکے. تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بندہ مومن کی حیثیت سے رسپانس ہے. یعنی آپ نے کیا رد عمل ظاہر کیا, تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں اس رات کو تلاش کروں, آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں اس میں عبادت کروں, آپ نے یہ محسوس کیا کہ غالباً وہ آخری عشرے کی رات ہوگی, اس لیے کہ قرآن جب نازل ہوا تھا بہت بعد میں قرآن نے یہ بتایا نا کہ اس رات میں اس کی ابتدا ہوئی تھی, تو آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سا وقت تھا, کون سی رات تھی, آخری عشرہ تھا, تاک راتیں تھیں. تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع پانے کے بعد اپنا رسپانس ظاہر کیا ہے, اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ مومن کو کوئی اطلاع ملتی ہے تو ایک خدا کے بندے کی حیثیت سے اس کو کس طریقے کا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شریعت کا حصہ بناتے, اس کو متعین کرتے, اس کی کوئی عبادت مشروع کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ چاہتے کہ وہ اس کو ایک عبادت کی رات کے طور پر اختیار کریں اور اس کے لیے یہ آداب مقرر کریں, پھر اس کو متعین کیا جاتا. یہ چیز پیش نظر ہی نہیں تھی. ایک اطلاع دی گئی, اور وہ اطلاع بھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ کسی عبادت کی ترغیب کے لیے نہیں دی گئی, بلکہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے دی گئی کہ یہ قرآن کس شان کے ساتھ اترا ہے, اس کے لیے کیا اہتمام کیا گیا ہے. تم تو یہ خیال کر رہے ہو کہ یہ جنوں کا الہام ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اتارا ہے، جبریل امین لے کے آیا ہے، یہ رمضان کے مہینے میں اترا ہے، اس کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ اطلاع اس سیاق میں دی گئی ہے. تو اس وجہ سے یہ یوں نہیں ہے کہ جیسے رمضان کے روزے مقرر کیے گئے ہیں تو ظاہر ہمیں پتہ ہونا چاہیے رمضان کیا ہے. اگر دس ذوالحج کو حج کرنا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے حج کیا ہے. اگر ہمیں کہا گیا ہے کہ بیت الحرام کا حج کرنا ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیت الحرام کہاں پایا جاتا ہے، مکے میں ہے یا کسی اور جگہ پر ہے. تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا حصہ بناتے ہیں اس کے بارے میں تو متعین کر کے بتاتے ہیں، اس رات کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے.
تو گاندھی صاحب، اس رات میں عبادت کرنے کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نا، یعنی آپ نے اس رات کو اہمیت دی، اور ظاہر ہے کہ ایک بندہ مومن کو ایسے ہی کرنا چاہیے. آپ کو اگر اطلاع ہو کہ آج کی رات کوئی خصوصی کام ہونے والا ہے اور وہ خصوصی کام آپ کے پروردگار سے متعلق ہو، تو پروردگار کے ساتھ تو ہمارے تعلق کی ایک ہی صورت ہے نا اظہار کی، ہم عبادت کریں گے اس کی، ہم اس کو یاد کریں گے، دعا و مناجات کریں گے، رکوع و سجود کریں گے. تو میرے نزدیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل ٹھیک جیسے کہ ایک بندہ مومن کو کرنا چاہیے ویسے ہی کیا ہے. اور ہم جب اس رات میں عبادت کرتے ہیں تو اصل میں آپ کے اسوے کی پیروی کرتے ہیں. یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں دین میں، ایک چیز یہ ہے کہ کوئی چیز دین کی حیثیت سے مقرر کر دی گئی ہے، جیسے نماز مقرر کی گئی ہے،
فرض کر دی گئی
ہے یا مقرر کر دی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، نفل کی حیثیت اسے مقرر کر دی لیکن مقرر کر دی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے اندر ایک فطری جذبہ ہے اس کا اظہار ہوا ہے، اور اس فطری جذبے کا اظہار دین کے معاملے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تو لوگوں کے لیے وہ بہترین نمونہ بن جاتا ہے، لوگ اس نمونے کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ضروری نہیں سمجھا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی حکمت بھی ہوئی. اگر اس کو آپ متعین کر دیتے تو ایک رات ہوتی جس میں لوگ عبادت کر لیتے، لیکن اب ایسے نہیں ہوتا. اب ایک طلب پیدا ہوتی ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے. اگر ایک بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ اس رات کو پائے تو وہ تاک راتوں میں تلاش کرتا ہے، آخری عشرے میں تلاش کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کتنی راتیں اور کتنے دن عبادت کے دن بن جاتے ہیں اس کے نتیجے میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے بجائے اس کے جیسے عید کی نماز کا وقت آیا آپ گئے پڑھی اور اس کے بعد اپنی تفریحات میں گم ہو گئے، تو اگر یہ بھی متعین کر دی جاتی تو پھر اس کے بعد نہ آگے کچھ ہوتا نہ پیچھے کچھ ہوتا. تو اس میں بالکل وہی صورت پیدا ہوتی ہے کہ آمادگی، اضطراب، محبت، تلاش، اس کے لیے جد و جہد، یہ ساری چیزیں وجود پذیر ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تعین نہ کر کے یا اس کے لیے کوئی عبادت مشروع نہ کر کے حقیقت میں وہ طلب پیدا کر دی ہے لوگوں کے اندر، جس کا ظہور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہوا اور مسلمان اسی کی پیروی کرتے.
صحیح. آڈینس کی طرف جائیں گے ہم. جی سوال کیجیے.
السلام علیکم. جی میرا نام امرین خان ہے. گاندھی صاحب، ان تاک راتوں میں کون سی عبادات ہیں، اعمال ہیں جو کہ ہمیں کرنے چاہیے؟
ہمارے دین میں عبادات متعین ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی عرضداشت پیش کرنا چاہتے ہیں تو دعا کریں گے، مناجات کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے قرآن مجید، اس کو پڑھیں گے. آپ کو اگر اللہ توفیق دے تو آپ رکوع و سجود کریں گے. آپ ان سب چیزوں کو ملا کے نماز کی صورت دے لیں گے. تو یہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ متعین کر دی گئی ہیں. اپنی طرف سے نہ ہم کوئی عبادت اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کے معاملات میں تو ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے نا، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے یہ اللہ ہی بتائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم کو بتا دیا ہے تو یہی صورتیں ہیں، یعنی رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، تلاوت ہے، اللہ کی کتاب کا مطالعہ ہے، اس میں غور و تدبر ہے، غور و فکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ یاد آپ ذہن میں بھی کر سکتے ہیں، یہ یاد زبان سے بھی کر سکتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ مناجات کرتے ہیں، یہ خدا کے ساتھ تعلق کے اظہار کے طریقے ہیں. ان میں سے جو طریقہ آپ کو اپنے ذوق کے لحاظ سے اچھا لگے وہ آپ اختیار کر لیجئے. بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا دل چاہتا ہے کہ وہ سجدہ ریز رہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ نفل پڑھتے رہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جو تلاوت کرتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دعا و مناجات بہت پسند ہوتی ہے. تو آپ انتخاب کر لیجئے جو بھی طریقہ آپ پسند کریں، لیکن ہونی وہی چیزیں چاہیے جو اللہ کے پیغمبر نے بتا دی ہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہیں کرنی چاہیے.
جی گاندھی صاحب، مختصر سا وقفہ لیں گے ہم. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، اور جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم عید کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر ہم ہیں آپ کے سامنے غامدی کے ساتھ میں، اور ہم عید کو ڈسکس کریں گے. ہم گاندھی صاحب، عید الفطر، اس کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟
پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عید کیا چیز ہوتی ہے.
جی
دیکھیے، ہر قوم کو اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو فطری طور پر کچھ تہوار مقرر کرنے کی رغبت ہوتی ہے. قومیں بھی مقرر کرتی ہیں، قبیلے بھی مقرر کرتے ہیں. جب سے انسان دنیا میں آیا ہے یہ دل چاہتا ہے لوگوں کا کوئی دن ایسا مقرر کیا جائے جس میں کچھ تفریحات بھی ہوں، ملنا بھی ہو، کچھ معاشرتی روابط میں ہوں. تو اس کے لیے چونکہ یہ دن بار بار آنا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر قیام پاکستان 14 اگست کو ہوا تو ہم نے اس کے لیے ایک دن مقرر کر دیا کہ ہم اس کی یاد منائیں گے. تو یہ بار بار آئے گا نا، تو بار بار آنے والی چیز کے لیے عید کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں.
صحیح.
چنانچہ یہ عید کا لفظ قرآن مجید کے نزول سے پہلے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اس طرح کے تہواروں کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا. بہت سی عیدوں کا ذکر جاہلیت کے زمانے میں بھی آتا ہے. قریش کے ہاں بھی اس طرح کی چیزیں موجود تھیں, یہود کے ہاں بھی موجود تھیں. اس وقت جو بائبل ہمارے پاس ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں بنی اسرائیل جو عیدیں مناتے تھے ان میں بہت سی عیدوں کا ذکر ہے, بنی اسرائیل کے ہاں بھی اور نصارہ کے ہاں بھی. کچھ دن مقرر تھے. یہ آپ نے دیکھا نا کرسمس کا تہوار ہے اور اس طرح کے بعض تہوار ہیں, تو یہ بھی ایک طرح کی عید ہے.
جی.
سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں, اسی کو کرسمس کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے ان کی عید ہے. اس طرح کی عیدیں پہلے بھی رائج تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے یہ فرمایا کہ کیا یہاں لوگ اس طرح کے تہوار مناتے ہیں, تو انہیں بتایا گیا کہ اس طرح کے تہوار یہود کے ہاں بھی ہیں, اس طرح کے تہوار اس سے پہلے بعض دوسری قومیں بھی مناتی رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے تہواروں کی جگہ ہمیں بھی دو تہوار دے دیے. یعنی دین چونکہ ایک تہذیب بھی بنتا ہے تو تہذیب میں تہواروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ تہوار بعض اوقات موسموں سے پیدا ہوتے ہیں, فصل کی کٹائی سے پیدا ہوتے ہیں, بہار سے پیدا ہوتے ہیں, لوگوں کے باہمی روابط سے پیدا ہوتے ہیں, تاریخ کے بڑے بڑے واقعات سے پیدا ہوتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل کے ہاں جب ان کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تو ایک عید مقرر کر لی گئی.
جی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دو دن مقرر کر دیے ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اور ان دونوں کو بجائے اس کے کسی تاریخی واقعے سے محض وابستہ کر دیا جاتا یا کسی خاص موسم سے وابستہ کر دیا جاتا, ان کو ایک طریقے سے دو ایسے معاملات سے وابستہ کر دیا گیا جو ہمارے لیے بڑی تذکیر کا ذریعہ بنتے ہیں. رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں, قرآن مجید اس رمضان میں نازل ہوا ہے, یہ ایک طریقے سے موسم بہار ہے نیکیوں کے لیے, لوگوں میں ایک بڑی رغبت اس جانب پیدا ہوتی ہے. وہ 30 دن کی تربیت گاہ سے گزر کر کامیابی کے ساتھ جب نکلتے ہیں تو ایک فرد کا احساس بھی ہوتا ہے. تو اس دن کو عید الفطر قرار دے دیا گیا. یعنی اس میں گویا کیا ہوا, ہم نے روزے رکھے ہوئے تھے, ہم نے روزے افطار کر لیے. یعنی ایک تو وہ افطار ہے نا جو ہم روز کرتے ہیں, تو ایک افطار اب 11 ماہ کے لیے ہو گئی ہے.
صحیح.
یعنی روزے ختم ہو گئے. تو یہ افطار کی عید ہے. صحیح. یعنی اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کے مجسم اطاعت بن کر یہ 30 دن گزاریں, ایک طرح کی تربیت اپنی کریں, اپنا تزکیہ کریں, اپنے آپ کو پیوریفائی کریں, ہمارے اندر جو خامیاں موجود تھیں ان کو دور کرنے کی صحیح کریں. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک بڑی سعادت ہے جو حاصل ہوئی. اس کی خوشی کے لیے ایک تہوار مقرر کر دیا گیا, اس میں سب لوگ شریک ہو جاتے ہیں. پھر جس طرح کے ہمارے دین کا مزاج ہے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی چیزوں کے اندر ایک امتزاج پیدا کرتا ہے.
صحیح.
وہ اس میں بھی پیدا کیا گیا. عید کے بارے میں بھی یہی سنت قائم کی گئی کہ مسلمانوں کا سربراہ یا اس کا کوئی نمائندہ خطبہ دے گا, وہ نماز کی امامت کرے گا, مسلمان ایک مقام پر اکٹھے ہوں گے, ریاست کی طرف سے اہتمام کیا جائے گا, سب کے سب لوگ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے, اور پھر باقی دن میں اپنے لوگوں سے ملیں گے, کھائیں گے, پئیں گے, کچھ تفریحات کریں گے. تو اس طریقے سے وہ جو تہوار کی ایک ضرورت انسانی تمدن کو ہوتی ہے وہ بھی پوری کر دی گئی, اور اس کے ساتھ مذہبیت کو دین
بھی
کو
جوڑ دیا
وابستہ کر دیا.
صحیح. صدقہ فطر کے بارے میں بتائیے کہ اس کے کیا مسائل ہیں, یہ کس پہ واجب ہے؟
یہ ہر شخص پہ واجب ہے. یعنی یہاں تک کہ اگر ایک بچہ کل پیدا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی واجب ہو جائے گا, اس کے والدین کو, اس کے سرپرستوں کو وہ ادا کرنا ہوگا. تو یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ روزے آپ نے رکھے ان میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ بھی ہو جائے, اور اگر آپ کے مال کے اندر کوئی خرابی ہے اس کی تطہیر بھی ہو جائے. اور عید کا موقع آ رہا ہے, اس موقع کے اوپر آپ کے بھائی ہوں گے جن کو بہرحال اس خوشی میں شریک ہونا ہے, اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو آپ کی طرف سے ان کو یہ وسائل بھی میسر ہو جائیں. تو ایک لحاظ سے دیکھیے تو یہ آپ کی تطہیر بھی کرتا ہے, یہ کوتاہیوں کا ازالہ بھی کرتا ہے, اور یہ بھائیوں کی مدد کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے.
صحیح. آڈینس میں سے ہم کوسچن دیں گے. جی
گانگی صاحب, جیسے ابھی آپ نے صدقہ فطر کے بارے میں بتایا تو اس میں ایک کوسچن یہ آتا ہے کہ کیا ہم یہ کسی غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں؟
جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں اصل میں ضرورت مند کو دیکھنا ہوتا ہے. یعنی خواہ وہ زکوٰۃ ہے, خواہ وہ کوئی اور صدقہ ہے. یہ صدقۃ الفطر کیا ہے, یہ بھی اصل میں اس کو دوسری تعبیر میں ادا کیا جاتا ہے, زکوٰۃ الفطر. یعنی یہ آپ کے روزوں کی ایک طرح سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے, تو یہ بھی وہی چیز ہے. تو جس طرح زکوٰۃ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, اس میں دیکھنا چاہیے کہ ضرورت مند ہے, مسکین ہے, غریب ہے, کوئی اجتماعی زندگی کا معاملہ ہے. جس طریقے سے زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے اسی طریقے سے یہ صدقہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے.
یوزلی تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح عید صرف روزانہ جو ہم نے 30 روزے رکھے اس کے بعد ایک خوشی ہے, تو بس کپڑے پہن لینا, نئے کپڑے پہن لینا کافی ہے, اچھے اچھے کھانے کھا لینا کافی ہے, تو ایک تو یہ بتائیے کہ اس کے حساب سے کوئی خاص عبادت بھی ہے کیا؟ عید پہ کوئی خاص عبادت بھی کرنی چاہیے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ عید کو کس طرح مناتے تھے؟
وہی دو رکعتیں ہیں جو آپ اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں، یعنی اس موقع پر بھی آپ یہ دیکھیے کہ انہیں بہت مختصر کر دیا گیا ہے، رکعتیں دو ہی ہیں. اس سے پہلے آپ یہ جانتی ہیں کہ خطبہ ہوگا، یعنی بلکہ عید کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، یعنی جمعہ کا خطبہ پہلے دیا جاتا ہے، عید کا خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے. آپ جمع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کوئی اذان نہیں ہوتی، کوئی اقامت نہیں ہوتی. تو دو رکعتیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں، جو 10-15 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں. مختصر طریقے کا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. خلفائے راشدین بھی بہت مختصر سا خطبہ دیتے تھے، لوگوں کو نصیحت کی، تذکیر کی، ان کو کچھ حالات سے باخبر کیا تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ ان کا نظم کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرا دی، جو اصل مقصود ہے خطبے کا. تو یہ کیا جاتا تھا، اتنا حصہ عبادت سے متعلق ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ایک تہوار ہے، اس میں لوگ خوشی بھی منائیں گے، ملیں گے بھی، کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے بھی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، آپ اچھے کپڑے بھی پہنتے تھے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، اس طرح کے موقع کے اوپر دوسرے لوگوں کے پاس ان کو ملتے بھی تھے، اپنے صحابہ کے یہاں جا کے کھانے پر مدعو ہوتے تھے، وہاں بھی جمع ہو جاتے تھے. یہ آپ کے عام طریقے تھے. عید میں اس چیز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ جس وقت آپ گھر سے نکلتے ہیں یا واپس آتے ہیں تو آپ تکبیرات بلند کرتے ہیں، جس کو آپ نے سنا ہوگا، یعنی اس میں اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا بیان کی جاتی ہے، الحمدللہ کا ورد کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں کہ جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں. تو اس سے گویا ایک فضا پیدا ہوتی ہے اللہ کی تکبیر کی، تحلیل کی، حمد کی، اللہ کے حضور میں مناجات کی. تو اس کو بھی عید میں ایک عبادت کا حصہ بنا دیا گیا. یہ صبح کے وقت یہ معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ اٹھے، آپ نے اٹھ کے نہا دھو کے لباس پہنا، آپ عیدگاہ میں آئے، آپ نے اپنے امام کا خطبہ سنا ہے، آپ نے دو رکعتیں پڑھی ہیں، آپ نے اس طرح تکبیرات بلند کی ہیں، آپ گھر کو چلے گئے ہیں. اب آپ کے لیے آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ کچھ کھائیں گے، کچھ پئیں گے، کچھ لوگوں سے ملیں گے، کچھ آپ دوسروں کو کچھ دیں گے، کچھ لیں گے ان سے، اور بہت سی چیزیں اس کے ساتھ پھر تمدن کے ساتھ شریک ہوتی چلی جاتی ہیں. ممکن ہے کہ ایک علاقے میں کچھ ایک روایات ہوں، کچھ دوسرے علاقے میں دوسری روایات ہوں. آپ کے یہاں اگر سوئیاں کھائی جاتی ہیں تو معلوم ہے کسی دوسری جگہ لوگ کیک کھانا پسند کریں، تو یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ تھوڑا بہت جیسے گا بجا لیتے ہیں، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی روایات میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے کچھ بچیاں گا رہی تھیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے آ کے ان کو روکا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں اور تم گا رہی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا نہ کرو، ان لکل قوم عیدن وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے ایک تہوار کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، ہماری یہ عید ہے. تو اس موقع پر یہ بچیاں اس طرح کے جنگ بواس کے کچھ نغمے تھے جو وہ گا رہی تھیں. تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ایک موقع ایسا ہے کہ جس میں تفریحات میں بھی اگر لوگ وقت گزارتے ہیں تو یہ پسندیدہ چیز ہے.
صحیح.
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ جس منصب پر تھے، جو آپ کی حیثیت تھی، اس میں کچھ معمولات آپ کے تھے، جس طرح سے آپ نکلتے تھے، جیسے جا کر لوگوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے، جیسے تکبیرات بلند کرتے تھے، جس طرح سے جا کے خطبہ دیتے تھے، وہ آپ کے معمولات تھے. اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے لوگوں کے معمولات ہوں گے. ہمارا دین یہ نہیں کرتا کہ ہر چیز کو ایک قاعدے میں پابند کر دے.
صحیح.
کچھ چیزوں میں رہنمائی کرے گا، باقی آپ پر چھوڑ دے گا. اور آپ اس میں کچھ نئی ایجادات بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو مذہب یا دین نہ بنائے.
صحیح. یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان میں جس طرح ہم دنیا سے کٹ کے اپنے تمام معمولات کو چھوڑ کر صرف اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کھاتے پیتے اس کی مرضی سے ہیں اور ہر ایکٹیویٹی اس کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں، اس کے بعد یہ اس کا ایک تحفہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اور ایک خوشی ہے جو ہمیں ملتی ہے، جس میں ہم آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں کہ ہم اسے جس طرح مرضی منائیں.
یہی بات ایک حدیث میں بیان بھی ہوئی ہے کہ بندہ مومن جس وقت افطار کرتا ہے تو ایک خوشی محسوس کرتا ہے. اس خوشی کا اس وقت بھی ظہور ہوتا ہے جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں، اور پھر بحثیت مجموعی پورے رمضان کا افطار ہو جاتا ہے. اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن بھی جب ہمیں کامیابی کی اطلاع ملے گی تو اسی طرح کی کیفیت ہم پر طاری ہو جائے گی. ہمارے دین میں اس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں اس میں آخرت آپ کو یاد رہے، آپ کو یہ معلوم رہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، ایک دن آپ کو خدا کے حضور میں جانا ہے اور وہاں پر بھی یہی صورت ہوگی. ایک روزہ وہ ہے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں، ایک روزہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کا ہم نے پوری زندگی میں رکھا ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ہم سے کچھ تقاضے کیے گئے ہیں کہ ہم بدکاری نہیں کریں گے، ہم خیانت نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم بددیانتی نہیں کریں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو یہ بھی ایک روزہ ہے نا. یعنی آپ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہیں. تو جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوں گے اور اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے تو وہاں پر بھی ایک احساس ہوگا کہ آزمائش سے نکل آئے، کامیاب ہو گئے ہیں، جو پابندیاں لگائی گئی تھیں ان کا ہم نے لحاظ رکھا ہے اور آج ہمیں فرشتوں کی طرف سے تحیت اور سلام مل رہا ہے، ہمارے لیے کامیابی کا موقع ہے. تو یہ کامیابی جو ہے یہ ایک طرح کی ہم کو رمضان کے بعد بھی حاصل ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عبادت میں سے گزارا, ہم اس عبادت میں شریک ہوئے اور ہم نے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی. جیسے کہ رمضان کے بارے میں بہت سی بشارتیں دی گئی ہیں کہ اگر آپ نے روزے رکھے ہیں, ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے, اس کی مغفرت متوجہ ہوتی ہے, آخر میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے حق ادا کر دیا, میں اسے اب جہنم سے نجات دوں گا. تو یہ جتنی چیزیں بھی ہیں وہ سب مل کے ہمیں یہ یاد دہانی کراتی ہیں کہ ہماری اصل منزل آخرت ہے اور ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے توازن کے ساتھ اپنی یاد دہانی بھی کرا دی ہے اور دنیا کی زندگی میں جو ہماری رغبت ہے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے.
بہت بہت شکریہ گامدی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا, ہمارے آڈینس کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین, عید کی میری طرف سے, گامدی صاحب کی طرف سے آپ کو پیش کی بہت بہت مبارکباد. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اگر آپ ہمیں مبارکباد دینا چاہیں تو آپ ہمیں ٹویٹر پہ دے سکتے ہیں, فیس بک پیج پہ دے سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہے gks@sama.tv, اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.